الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. سب قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کی حدیث نمبر 22 میں چار بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے جن سے بچنا ضروری ہے. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا. نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا. اس حدیث میں یہ چار بڑے بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلے گناہ کی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ منگل کو ہو چکی ہے، اور دوسرے گناہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان ہو گئی تھیں. آج بھی اسی کے متعلق مزید کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا یا ان کو ستانا یا انہیں پریشان کرنا یا اپنے کسی بھی طرز عمل سے ان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا بہت ہی بڑا ہمارے دین میں درجہ ہے. زندہ ہوں جب بھی، وفات پا گئے ہوں تب بھی، ان کا حق اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی ادا کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. ماں باپ کے اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان میں سے ایک ہی احسان ان کا ایسا ہے کہ اولاد ساری زندگی اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی، باقی احسانات تو الگ ہیں، جو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ احسان یہ ہے کہ اولاد کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا وہ ذریعہ ہے، ماں باپ کی وجہ سے اولاد اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، تو ماں باپ کے آپس میں ملنے سے پہلے اولاد معدوم تھی، دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، ماں باپ ملے اور ان کے ملنے سے اس دنیا میں اولاد نے قدم رکھا، اس طرح وہ عدم سے وجود میں آئے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے، یہ بھی ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، اور پھر آگے اس وجود میں آنے پر جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہوئے وہ الگ ہیں، اس کا بھی ذریعہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں، مثلاً دنیا میں آنے کے بعد پھر ہماری عمر میں برکت ہو گئی، ہماری صحت میں برکت ہو گئی، ہم بچپن بھی گزار لیا، جوانی بھی نصیب ہو گئی، پھر زندگی کا باقی حصہ بھی نصیب ہو گیا، تو یہ آخرت کے اعتبار سے آخرت بنانے کے لیے زندگی کا جو قیمتی سرمایہ مل گیا ماں باپ اس کا ذریعہ بنے، پھر اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنا دیا، صاحب ایمان بنا دیا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے، پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ لکھوں کا لکھوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کی پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے، اور ہمیں بغیر کسی تمنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی، ذریعہ کون بنے؟ ہمارے ماں باپ، اور پھر حضور کی امت میں بھی 73 فرقے ہو چکے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق آپ کی امت میں سے 72 فرقے اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمیں اللہ پاک نے اسی فرقہ ناجیہ میں پیدا فرمایا اور وابستہ فرمایا، یہ خود بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے، اس فرقہ ناجیہ کے اندر بھی پھر بہت سارے فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف قسم کے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہوا کہ ہمیں سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہو پاتے ہیں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی مختلف شعبے ہیں، مختلف حصے ہیں، مختلف مزاج کے حاملین ہیں، تعاملین ہیں، ان کے جو سچے جانشین تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم وابستہ فرمایا، جس میں اہل دارالعلوم بھی ہیں اور اقابر دارالعلوم کراچی بھی ہیں، اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اسی قدر نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا انعام فرمایا کہ بالکل جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں، رائے سنت پر ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اکابر سے ہمیں وابستہ فرمایا. اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو یہ نعمت کہاں سے ملے؟ اب ہماری کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو بھی اپنے فضل سے اور اپنے ان احسانات کے صدقے دور فرما دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ بھی احسان فرما دے کہ ہم اس نعمت کی قدر بھی کریں اور قدر کر کے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق سدھارنے کی توفیق عطا ہو، اور اپنے ماں باپ کی چاہے وہ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں دل و جان سے قدر کریں. اور ان کو ستانے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے، ان کو پریشان کرنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، اور غلطی ہو جائے تو ان سے بلا تعویل معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ کرتے ہی رہیں. ماں باپ کا تو یہ درجہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا دروازہ ہے. اب اگر کسی کے والد والدہ دونوں حیات ہیں تو یہ دو دروازے ہیں جن کے ذریعے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایک زندہ ہے وہ دوسرا وفات پا چکا ہے تو ایک دروازہ اس کا باقی ہے جس کے ذریعے وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے. جنت کا دروازہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جائز امور میں اطاعت کرے، دینی امور میں ان کا کہنا مانے، دل و جان سے ان کی خدمت کرے، دل جوئی کرے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہوں تو حسب استطاعت ان کی خدمت کرے، اور ان کے سامنے بھی، ان کے غائبانے میں بھی ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں اور ان کو محسوس ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا بیٹا بھائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، واقعی ہمارا بڑا خدمت گزار اور تابع دار ہے. اگر دونوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، دونوں زندہ ہیں تو یہ دونوں اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس کو اپنے والدین کی خدمت کے سلے میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کے راضی رہنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کے ناراض رہنے میں ہے. وہ رضوان من اللہ اکبر، جو ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ والدین کے راضی رہنے نہ رہنے پر موقوف ہے. جو اپنے والدین کا تابعدار ہوگا، فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا اور ان کو خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت کے سلے میں اس اولاد کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستائے گا، پریشان کرے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، ان کو اذیتیں پہنچائے گا تو پھر وہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا باعث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمیوں کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ مفہوم ہے حدیث شریف. تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شک شبہ ضرور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک مسافر کی دعا، اگر کوئی مسافر دوران سفر دعا کرے تو اس کی دعائیں قبولیت میں کوئی شک نہیں. دوسرے مظلوم کے بدعا ظالم کے حق میں. جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تیسرے والدین کی دعا اولاد کے حق میں, حدیث میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے اتنا مرتبہ رکھا ہے ماں باپ کا, اس لیے ماں باپ زندہ ہو تب بھی ان کا بڑا حق ہے, خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے تو پھر بڑھاپے میں طرح طرح کی بیماریاں, تکلیفیں, کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں. مزاج بھی بعض مرتبہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, باتیں بھی بعض مرتبہ وہ ایسے اس طرح کرنے لگتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہیں. لیکن یہ وقت صبر و تحمل کا وقت ہے, برداشت کا وقت ہے, بیزاری ظاہر کرنے کا نہیں ہے, تنگ دلی کا وقت نہیں ہے, ان کو جھڑکنے کا وقت نہیں ہے, خدا خاصا ان کی بات کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے. جواب دینا تو جوانی میں بھی جائز نہیں ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے, لیکن بڑھاپے میں بعض مرتبہ آدمی جھنجھلا جاتا ہے اور جھنجھلا کر کے ان کو جھڑک دیتا ہے. علی اعظم بلّہ صبر و تحمل کا وقت ہے, بس یہ سمجھے کہ بھائی یہ معذور ہیں, بس ایک مرتبہ دینے بٹھا لے, بس پھر وہ کچھ بھی کریں بس برداشت کرتا رہے, اپنی طرف سے خدمت کرتا رہے, فرما برداری کرتا رہے, جائز امور میں دینی امور میں ان کا کہنا مانتا رہے اور مزید اپنی طرف سے جو بہتر سے بہتر خدمت ان کی ہو سکتی ہو کرتا رہے اور ان سے دعا لیتا رہے. تو دعا دیں نہ دیں مگر یہ خدمت اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی انشاءاللہ. دو واقعے بھی ابھی میرے ذہن میں آئے, ایک دعا کا ایک بد دعا کا. پہلے بد دعا کا سن لو, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا سے بچائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا, اس شہر سے میں گزرا اور اس شہر میں میں نے چند روز ٹھہرنے کا ارادہ کیا, تو مجھے اس شہر میں قبرستان کے قریب ایک گھر میں ٹھہرنے کا موقع ملا. اور اس گھر کی اس بیٹھک میں انہوں نے مجھے ٹھہرایا جس میں سے ایک کھڑکی قبرستان کی طرف بھی کھلتی تھی. میں اس میں آرام کر رہا تھا, ایک دن کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں قبرستان میں قبریں دیکھ رہا تھا اور مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ قبر پھٹی, قبر پھٹی اور اندر سے گدھے کی گردن باہر نکلی, بالکل گدھے کا سا منہ, دو گدھے کے سے کان اور لمبی گردن, اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں ڈھینچو ڈھینچو زور زور سے تین مرتبہ پھا اور پھر دوبارہ گردن اندر اور قبر برابر ہو گئی. میرے لیے تو یہ انتہائی خوف کی بات بھی تھی, تعجب کی بات بھی تھی, حیرانی کی بات بھی تھی, کیونکہ آج تک کبھی میں نے ایسا نہ دیکھا نہ سنا. میں اس کو دیکھ کر کے ڈر گیا کہ یہ کیا منظر ہے, یہ کیا صورت حال ہے, کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں جو یہاں رہتے ہیں. تو میں جن کے گھر ٹھہرا ہوا تھا جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بھائی آج میں نے قبرستان کے اندر یہ منظر دیکھا ہے, تم لوگوں کو معلوم ہے؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم. اور انہوں نے بڑی عام حالت میں میری بات سنی. کوئی میری بات کا جو مجھے تو غیر معمولی بات معلوم ہو رہی تھی, انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوئی. آگے تو یہ کام روزانہ دیکھتے ہیں. مہنگا بھی یہ کس کس آدمی کی خبر ہے اور یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے, کیا اس کا حال ہے. سنا کہ تو ہمارے برابر میں ایک بڑی بھی رہتی ہے, ان سے جا کے پوچھیں ان کے بیٹے کا حال یہ. ہمارے قریب میں ایک بڑی بھی رہتی ہیں, یہ ان کے بیٹے کا حال ہے اور ان کے بیٹے کو یہ عذاب ہو رہا ہے, تم ان سے جا کے پوچھ لو. میں چلا گیا, میں نے جا کر بڑی بی سے کہا کہ بڑی بی یہ قبرستان میں میں نے کل ایسے دیکھا, مجھے تو بڑا تعجب ہوا, سنا ہے وہ آپ کا بیٹا؟ کہا ہاں میرا بیٹا. میں نے پوچھا بڑی بی اس کا یہ انجام کیوں ہوا؟ تو اس نے ایک ہائے کی اور پھر اس نے قصہ سنایا کہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے خاندان میں بہت ہی بے عمل قسم کا آدمی تھا, یہاں تک کہ شراب نوشی کا عادی تھا. میں اس کو وقتاً فوقتاً منع کرتی رہتی تھی کہ بیٹا یہ جو تم نے شراب نوشی کا, آوارہ گردی کا اور بدماشی کا راستہ اختیار کیا ہوا, یہ غلط راستہ ہے, یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, تو اس سے بچ. مسلمانوں والا طریقہ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کر, گناہوں کی زندگی سے توبہ کر, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہار اپنے گلے میں ڈال, نیک بن, نیک کی طرح رہے تاکہ میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. لیکن جب بھی میں اس کو سمجھاتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ تو ہمیشہ میرے پیچھے گلے کی طرح پکارتی رہتی. میں خاموش ہو جاتی تھی, لیکن مجھے اس کی اس گناہ والی زندگی سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح گناہوں کو ساتھ, گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. بالخصوص اس کے نشے کی عادت سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. جب وہ نشے پی کر گھر میں آتا تھا تو جیسے نشے کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے, پھول پھول بکنے کی, بدتمیزی کرنے کی, گالیاں بکنے کی, لڑنے جھگڑنے کی, وہ باتیں اس کے اندر بھی ہوتی تھیں. تو گھر کا سارا امن و امان اور گھر کا سارا سکون غارت ہو جاتا تھا. میں پھر اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں کر, شراب پینا حرام ہے, نہ کبیرہ ہے, نہ جائز ہے, اس سے بچ. تو ایک دن وہ شراب پی کر گھر میں آیا اور وہ معمول کے مطابق بکواس کرنے لگا, الٹی سیدھی بکنے لگا, جس کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا اتنی مرتبہ میں نے تجھے سمجھایا, تو اپنے اس عمل سے باز آ جا. اس نے آگے تو بس گدھے کی طرح مجھے میرے پیچھے پکار کے رہتی اور چند روز کے بعد اس کا انتخاب ہو گیا اور اسے قبرستان میں لے جا کر کے جس قبر میں آپ نے دیکھا ہے اسی میں دفنا دیا گیا. اس جس وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح مجھے پکارتی رہتی ہے, آخری مرتبہ جب اس نے مجھ سے کہا تھا وہ اصل مغرب کے درمیان کے وقت تھا. دفنانے کے بعد سے آج تک روزانہ بلا ناغا یہ اسی وقت اس کی قبر پھٹتی ہے اور اس کی گردن نکلتی ہے جو گدھے کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے, اور یہ تین مرتبہ گدھے کی طرح پکار کر کے دوبارہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے. اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح مجھے پکارتی ہے, میرے پیچھے پکارتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سزا اس کو دے دی کہ وہ ماں کو ستانے کی وجہ سے گدھا بن گیا. اور روزانہ ہی لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ سامان کر دیا کہ روزانہ وہ قبر سے اپنی گردن نکالتا ہے اور تین مرتبہ گدھے کی طرح پکارتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. دیکھو والدہ کو ستانے کا انجام، والدہ کو پریشان کرنے کا انتظام، ماں باپ میں معمولی درجہ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو ان کی بد دعا کا حال ہے. ماں کی بد دعا کا ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی، وہ بھی ابھی یاد آئے، وہ سنا کر پھر دعا والا کیسے سنا منشا. اب یہ کیسے سنانا ہے، مقصد صرف عبرت لینا ہے اور ماں باپ کی عظمت پہچاننا ہے، ان کے حق کو جاننا ہے، جب تک زندہ ہیں ان کو دل جان سے خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا ہے، اور وفات پا گئے ہوں تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت یہ سارے ثواب کا تا زندگی اہتمام کرنا ہے. حدیث شریف میں جو واقعہ آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا جو جنگل میں اپنے گرجا کے اندر عبادت کرتا تھا. عیسائیوں کے یہاں رہبانیت اعلیٰ درجے کا عمل سمجھا جاتا ہے، اور رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی راحتوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتے داروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں پر یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں ترک دنیا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ترک دنیا کرتے تھے اور ہمارے دین میں ترک حب دنیا ہے کہ دنیا مت چھوڑو، دنیا کی محبت چھوڑو، دنیا میں رہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار رہو اور ان کے تابع دار فرما بردار رہو، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرو، شوہر کے بھی، ماں باپ کے بھی، اولاد کے بھی اور پڑوسیوں کے بھی، رشتے داروں کے بھی، سب کے حقوق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ادا کرو. تو ہمارے دین میں ترک حب دنیا ہے، ان کے یہاں ترک دنیا تھی جس کو وہ پوری طریقے سے نبھا بھی نہ سکے. تو وہ عابد جو تھے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جنگل میں ایک گرجا کے اندر عبادت کرتے تھے، اور اس نے ٹیلے کے اوپر اپنا ایک مینارے کی شکل میں اس نے اپنا گرجا بنایا ہوا تھا اور اس میں وہ اپنے عبادت کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا. اور ایک اس کی بوڑھی والدہ تھی جو کبھی کبھی اس سے ملنے کے لیے گرجا میں آیا کرتی تھی، اور چونکہ وہ بلندی پر تھا تو چڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ نیچے سے ہی اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھ کر کے بات کرتی تھی. ایک مرتبہ آئی تو پھر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے آواز دی اپنے بیٹے کو، اس نے نماز میں نیت باندھی بھی دیا، وہ سوچنے لگا کہ میں نماز پوری کروں یا اپنی والدہ سے بات کروں، اس نے نماز کو ترجیح دی اپنی والدہ سے بات کرنے پر. ماں تھوڑی دیر تک بیٹھ کر اسے دیکھتے رہے، بات کرنے کے لیے انتظار کرتے رہے، جب اس کی نماز ختم نہ ہوئی تو واپس چلی گئیں، پھر دوبارہ آئیں، پھر سے بارہ آئیں، جب بھی آئے تھے وہاں سے وہ نماز میں، اور والدہ کی آواز سن کر کے ہو تو اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ لاؤ میں والدہ سے بات کر لوں. تو سوچتا کہ والدہ سے بات کروں یا میں نماز اپنی پوری کروں، وہ اپنی نماز میں مشغول رہتا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ نیت توڑ کے والدہ سے بات کرتا، کیونکہ نفل نماز میں یہ حکم ہے ہمارے دین میں. لیکن بہرحال اس نے والدہ کا خیال نہیں کیا، اپنی نماز ہی کا خیال کیا. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے ماں جو ہے اپنے بیٹے کو یوں دیکھتے، اور جی چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اپنے بیٹے سے دو چار باتیں کروں اور کہتا جاؤں، لیکن بیٹے نے بات نہیں کی. تو ماں کا بڑا دل دکھا، اس نے بد دعا دی، مگر وہ ماں بڑی سمجھدار تھی، بد دعا بھی دی سوچ سمجھ کے دی. اس نے بد دعا یہ دی کہ یا اللہ اس کو بدکار عورتوں کا منہ دیکھنا پڑ جائے، میں آیا اور اس نے مجھ سے بات نہ کی تو دل دکھا اور اس نے یہ بد دعا کی. یہ نہیں کہا کہ یہ بدکار عورتوں میں مبتلا ہو, یہ نہیں بد دعا تھی, بس یہ کہا کہ خدا اس کو بدکار عورتوں کا منہ دیکھنا نصیب کرے نعوذ باللہ, اور یہ بد دعا دے کے وہ چل گئی. اور میں ظاہر حدیث میں آیا کہ ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, چاہے وہ بصورت بد دعا ہو چاہے بصورت دعا ہو. تو ماں گئی اپنے گھر, کہیں سے کوئی بدکار عورت آئی اور اس نے پہلے تو اس عابد کو گناہ کی دعوت دی, تو عابد ہے آدمی تو وہ کیسے گناہ کرتا, اس نے تو منع کر دیا. تو وہیں نیچے گردے کے نیچے ٹیلے کے نیچے کوئی چرواہا بکریاں چلا رہا تھا, بس اس سے اس نے بدکاری کی اور اس کے حمل ٹھہر گیا, اور حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا, کہا کہ یہ جو گردے میں آدمی عبادت کر رہا ہے یہ سب اس کی حرکت ہے. تو سارے کے سارے غصے میں بھر گئے اور سب گاؤں والوں نے اپنے پھاوڑے اور دالے اور بیلچے اور تغاریاں دی اور جناب جھٹ پٹ آئے اور انہوں نے گرجے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور قریب تھا کہ اس کو بھی مارتے ہیں, جیسے میرا گرجے کیوں گرا دیا, میرا گھر کیوں تم نے برباد کر دیا, تم کیوں مجھے مارنے پر تیار ہو رہے, کیا بات ہے, کیا دیکھ لیے تیرا بچہ, یعنی تیری حرکت سے یہ بچہ وجود میں آیا جو کہ حرامی ہے. تو اس عابد نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو خود بتا دے بھائی تو کس کا بچہ ہے, یہ اس کی کرامت ہے. بچے نے کہا میں نے چرواہے کا بیٹا, یعنی اس عابد کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور چرواہے کا ہے. اس بدکار عورت نے اس سے منہ کالا کیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں وجود میں آیا. تو اب گاؤں والوں کو تو پہلے سے اس کی بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی, بڑا ادب بڑا احترام تھا, وہ تو وقتی طور پر اس عورت کے کہنے کی وجہ سے غصے میں آیا اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا. تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو قصور نہیں ہے تو اب وہ سب کے سب گھبرا گئے. تو اس حافظ زاہد اللہ والے کو ہم نے ستایا, پریشان کیا, اس کا گرجا گرا دیا, ہمارا کیا انجام ہوگا. تو سارے کے سارے جناب اس سے معافی مانگنے لگے, اس کے ہاتھوں پکڑنے لگے اور کہہ کے جرجیت اس کا نام تھا, جرجیت کہ جرجیت تم جا تو ہم سونے کا گرجا بنا دیں, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے یا پھر کسی اور کی غلطی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ بڑا بڑا سلوک کیا, تم خدا کے لیے ہمیں معاف کرو اور ہم تم کو سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں, جیسے پہلے بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا. تو دیکھو ماں کی بد دعا کا اثر, ادھر بد دعا دی اور ادھر کیا کہتے ہیں ایک اتنے میں مبتلا ہو گیا. اس لیے ماں باپ کو ستانا انتہائی خطرناک گناہ ہے, اور یہ ان گناہوں میں سے جس کا وبال دنیا میں نقد آ کے رہتا ہے. اصلی عذاب تو آخرت میں, دنیا میں اس کا وبال آ کر رہتا ہے. اب دعا سنو, دعا کی جو حکایت ہے یہ نزہت البساتین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور بچپن میں میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے سنی تھی جب سے الحمدللہ یہاں ہمارے والد صاحب ہمیں بھی بچپن میں حکایتیں سنایا کرتے تھے, اور اگر ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے سو جاتے تو ہماری والدہ کو تو ضرور سنا تھا. پھر سویرے ہماری والدہ ہمیں ناشتے میں سنایا کرتے, اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کی نشانی دیکھو. سلیمان علیہ السلام کو من جانب اللہ حکم ہوا کہ آپ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کی نشانی دیکھو. سلیمان علیہ السلام اپنے خاص خاص احباب کو لے کر سمندر کنارے پہنچے اور طور تک آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، لیکن ظاہر میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی. تو چونکہ اللہ پاک نے جنات کو بھی آپ کے تابع فرمایا تھا، لہذا جب اوپر کوئی خاص نشانی نہ ملی تو ایک جن سے آپ نے کہا کہ بھائی تم سمندر کے تہ میں جاؤ، وہاں جا کر دیکھو، اور کوئی غیر معمولی چیز ہو تو مجھے آ کے بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ قدرت کی نشانی پانی کے اندر ہو. تو جس جن کو بھیجا وہ کافی طاقتور تھا، جہاں تک اس سے نیچے جانے کی جہاں تک اس میں ہمت تھی وہ گیا، آگے نہ جا سکا، لیکن وہیں دیکھ بھال کا تلاش کر کے واپس آ گیا. اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو وہاں کچھ کوئی خاص چیز ملی نہیں. پھر اس سے زیادہ طاقتور دوسرے جن کو آپ نے بھیجا کہ تم جاؤ جا کر دیکھو، کوئی چیز ملے تو مجھے آ کے بتاؤ یا اس چیز کو لے ہی آؤ. اس نے بھی آگے کہا کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں. تو آصف برقیہ حضرت کے وزیر تھے جو انتہائی طاقتور تھے، آپ نے ان سے کہا کہ بھائی تم ہی جاؤ، بھائی یہ لوگ تو جا چکے ہیں، تو کچھ ملا نہیں، تم دیکھو اور کوئی چیز ملے تو لے کے آ جانا. اب وہ سمندر میں اترے اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ تہ تک پہنچ گئے. وہاں پر سمندر کا کنارہ انتہائی گہرا تھا. تہ میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک سنگ مرمر کا سفید قبا وہاں پر رکھا ہوا، وہ انہوں نے اٹھایا اور لا کر کے سمندر کے باہر کنارے پر حضرت کے سامنے رکھ دیا. اب سمندر کی تہ میں یہ قبا کیسے آیا، کون لایا اور کیوں آیا، یہ سب اللہ اس کو بہتر جاننے والے. انہوں نے وہ قبا لا کر کے حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت تہ میں یہ رکھا ہوا تھا. اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کے چار دروازے تھے، چاروں کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جا رہا تھا. اور اس سے بڑھ کر عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک نوجوان مصلی پر نیت باندھے کھڑا تھا، نماز میں مشغول تھا. سب لوگ اسے دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ سمندر کی تہ میں بھی ہے اور زندہ بھی ہے، نماز میں بھی مشغول ہے، اور پانی بھی کھلے دروازوں سے اندر نہیں جا رہا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جب وہ شیشے کے ذریعے اندر پانی جانے پر نہ جانے پر عاجز ہے، شیشے کمرہ اس طریقے سے بنا لیا جائے تو پانی اندر تھوڑی جائے گا. جب وہ شیشے کے ذریعے بھی اس پر قادر ہیں کہ اندر پانی نہ جائے، تو اس پر بھی قادر ہیں کہ بغیر شیشے کے پانی اندر نہ جائے. تو حضرت نے اس نوجوان کے سلام پھیرنے کا انتظار فرمایا کہ اس کو سلام پھیرنے تو پھر سے ملیں گے. تھوڑی دیر میں اس نے سلام پھیرا تو حضرت تشریف لے گئے اندر، جا کر کے اس نوجوان سے ملے اور اپنا تعارف کرایا تو پیروں میں گر گئے. اور کہا حضرت میری قسمت کہاں کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملوں، میری بہت خوش بختی ہے کہ میں آپ سے ملنے کی سعادت پا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا اس نے نام سنا ہوا تھا، اس لیے اور بھی زیادہ اس کے دل میں حضرت کی محبت عقیدت بڑھ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے، تو اس نے کہا جی میں اپنے والدین کی دعا سے آیا ہوں، میں اپنے والدین کی دعا کی بدولت یہاں پہنچا ہوں. پوچھا کہ بھائی وہ کیا دعا ہے، کہا جی میرے والد والدہ دونوں بوڑھے تھے، دونوں اپاہج تھے، اور میرے سوا کوئی انہیں خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا. میری شادی بھی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، میں نے شادی کی بھی نہیں اپنے والدین کی خدمت کے پیشے نظر، بس دن رات میں انہیں خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال بہت قریب آیا تو انہوں نے مجھے دو دعائیں دی، وہ میری خدمت سے بہت خوش ہوئے، انہوں نے دو دعائیں دی. ایک یہ دعا دی کہ یا اللہ اس کو میرے بیٹے کو غیب سے روزی عطا فرمانا، کبھی اس کو روزی میں تنگی نہ ہو، اور یہ کہ یا اللہ اس کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو، تاکہ ہمیشہ یہ عبادت میں لگا رہے اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے اور اس کو بھی ملتا رہے. پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو قبرستان جا کے دفنا دیا، بس اب میں والدہ کی خدمت میں رہنے لگا اور دن رات انہیں خدمت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر میری والدہ کا بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے مجھے انتقال سے پہلے دو دعائیں دی. ایک دعا سے انہوں نے یہ دی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو عمر طویل عطا فرما، اس کو عمر دراز عطا فرما اور اس کو اپنی عبادت خاص کا عبادت خاص کی توفیق عطا فرما. اور وہ یہ دعا دے کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا، میں ان کو بھی قبرستان جا کے میں نے دفنا دیا. اب قبرستان سے جب میں واپس لوٹا تو میں بالکل اکیلا تھا، جو جنازے میں شریک ہوئے تو اپنے گھروں کو گئے، اب میں سوچا کہ گھر کس کے پاس ہوں، اب میرے گھر میں نہ میرے والد نہ میری والدہ، اب گھر میں کون تھا ہی نہیں، نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی، تو بس میں اپنے خیالات میں گم کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس رہوں، کیا کروں، بس اس غم میں میں نڈھال اور سوچوں میں گم. میں وہاں سے چل رہا تھا تو چلتے چلتے سمندر کنارے آیا جہاں جس وقت آپ تشریف فرما ہے، یہاں آیا جہاں میں نے یہ کبا جو ہے سمندر کنارے رکھا ہوا دیکھا، بالکل میرے لیے غیر معمولی تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی چیز ہم نے یہاں دیکھی نہیں تھی، اور انتہا خوبصورت اور بڑا نفیس اور سفید رنگ کا یہ کبا بنا ہوا تھا، تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے سوچا میں اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہے یہ کہتا ہے، میں اس کے اندر گیا، بس اندر گیا اور کسی نے اٹھا کر کے اس کو سمندر کی تہ میں رکھ دیا. اب یہاں پر روز آنا ایک پیلے رنگ کے لڈو کی طرح ایک غذا آتی ہے جو میں ایک مرتبہ کھا لیتا ہوں، 24 گھنٹے جوان رہتا ہوں، نہ مجھے کوئی بیماری آتی ہے، نہ نزلہ ہوتا ہے، نہ کھانسی ہوتی ہے، نہ بخار ہوتا ہے، نہ کمزوری ہوتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میں بالکل لوہا لاتا ہوں، بس 24 گھنٹے مسلے میں کھڑا رہتا ہوں، مجھے نہ پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، نہ پخانے کا تقاضا ہوتا ہے. اور نہ مجھے گناہ کے خیال آتے ہیں، نہ کوئی وسوسہ شیطان کے یہاں کوئی عمل دخل نہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں، اور کوئی مجھے وحشت نہیں ہوتی، نہ کوئی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بے چینی ہوتی ہے، بالکل آرام سے میں یہاں رہتا ہوں. حضرت علماء اسلام نے مجھے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کب آئے تھے، دن تاریخ تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو 24 گھنٹے ایک ہی موسم ہے، البتہ فلاں پیغمبر کے میں امتی ہوں، اپنے نبی کا انہوں نے نام لیا کہ میں ان کا امتی ہوں. تو حضرت علیہ السلام نے ان کا نام سن کر تاریخ دیکھی تو 1000 سال ہو چکے تھے، 1000 سال سے وہ جوان اس سمندر کی تہ میں قبے کے اندر اس طرح سے عبادت میں مشغول تھا کہ شیطان کی شر سے محفوظ، غیب سے روزی اس کو مل رہی تھی، اور جوان کا جوان، اور یاد الہی مشغول اور زندہ سلام. تو اس کے بعد اس کے والدین نے اس کی خدمت کی وجہ سے خوش ہو کر 4 دعائیں دی تھیں، 4 دعائیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو حضرت نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے دیکھو والدین کی دعا کا سمرا، اور اس کا پھل دیکھو کہ والدین کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کیسے اسپیشل طریقے سے اس کو اپنی یاد میں مشغول رکھا ہوا ہے، اور کس طرح سے اس کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے. لہذا مال دینے قدر کرو، اور ان کی نافرمانی سے بچ. پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم یہاں ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو بھائی ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہاری شادی بھی کروائیں گے, سب کچھ کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, آرام سے رہنا. اور اگر تم اپنی جگہ پہ جانا چاہتے ہو تو بھی دیکھ لو, میں تو وہیں اچھا ہوں جہاں میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچا. تو حضرت آصف برقیہ کو حکم دیا کہ بھائی ان کو وہیں پہنچا دو. انہوں نے کھبا اٹھایا اور جا کر کے سمندر کے تہ میں رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا جو ماں باپ کی دعاؤں کا تفیل تھا. تو بھائی ایسے ماں باپ کا یہ مطلب ہے, اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, زندہ ہوں تب بھی اور وفات پا جائیں تب بھی. وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کا حق اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیشہ ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ان کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما, بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہماری ہمارے والدین کی بال بال مغفرت فرما, بال بال بخشش فرما, ان کے بے حد درجے بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما, اور ہم سے ان کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی رحمت سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آئندہ مرتے دن تک راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور دل و جان سے انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وفات پا گئے تو یا اللہ ہماری بھی ان کی بھی خوب مغفرت فرما, خوب بخشش فرما, اور ہمیں ان کے فرما بردار اولاد میں اٹھنا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت گزار اولادوں میں اٹھنا نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک.